السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
جوہری مواد و آلات کی بیرون ملک منتقلی کے معاملے کی اثر نو تحقیقات کی جائیں. حزب مخالف کے قانون ساز کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
مغوی چینی باشندوں کی ہلاکت کے دعوے کی تصدیق کی جا رہی ہے. پاکستان میں موجود چینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. وزارت خارجہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
ایک ہی روز میں غیرت کے نام پر 4 افراد کو قتل کر دیا گیا. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد.
جنوبی ایشیا. امریکی فوج نے ہفتے کے روز تصدیق کی ہے کہ رات کے دوران طالبان کے خلاف کی گئی مشترکہ کارروائی میں جنوبی افغانستان میں افغان سیکیورٹی فوج کا جانی نقصان ہوا ہے اور فوجی زخمی بھی ہوئے، لیکن ہلاک ہونے والوں کی تعداد نہیں بتائی گئی اور چھان بین شروع کر دی گئی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں حلفیہ شہادت دینے پر آمادگی کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے لیے تیار ہیں، لیکن پھر کہا کہ انہوں نے حلفیہ بیان کی بات نہیں کی. یہ تھا کچھ بین الاقوامی خبروں سے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کی حزب اختلاف کے ایک سینئر رکن نے سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کے دور میں ملک کے جوہری پھیلاؤ کے بارے میں نئے سرے سے چھان بین کا مطالبہ کیا ہے. جمعے کے روز سینٹ کے ایک اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے پرویز مشرف کی کتاب لائن آف فائر کے حوالے سے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے رازوں کی چوری کے پیچھے ڈاکٹر عبدالقدیر واحد شخص نہیں تھے. مزید تفصیلات سنیے اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
حزب مخالف کی بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرحت اللہ بابر نے مطالبہ کیا ہے کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں مبینہ طور پر ملک سے جوہری ٹیکنالوجی کی غیر قانونی طریقے سے دیگر ممالک کو منتقلی کی مفصل تحقیقات کی جائیں. جمعے کو ایوان بالا میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مشرف اپنی کتاب میں تسلیم کر چکے ہیں کہ کئی ٹن جوہری مواد اور نمونے 3 ملکوں ایران، لیبیا اور شمالی کوریا کو غیر قانونی طریقے سے منتقل کیے گئے، اور سینیٹر کے بقول اس بابت صرف ایک ہی شخص ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا. سینیٹر بابر کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی فرد واحد اپنے طور پر اتنے حساس آلات اور مواد کسی دوسرے ملک منتقل کر سکے، لہٰذا اس معاملے کی تحقیقات کیا جانا ضروری ہے. پاکستان کو اس کے جوہری پروگرام سے متعلق مغرب کی طرف سے ہمیشہ سے ہی دباؤ کا سامنا رہا ہے، اور گزشتہ دہائی میں جب یہ بات سامنے آئی کہ ان 3 ملکوں نے پاکستان کے جوہری پروگرام سے استفادہ کیا تو اس دباؤ میں مزید اضافہ ہو گیا. اس پر پاکستان کے جوہری پروگرام کے خالق تصور کیے جانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، جنہوں نے 2004 میں ٹی وی پر آ کر اس عمل کا اعتراف کرتے ہوئے قوم سے معذرت کی تھی. لیکن بعد ازاں ان کی طرف سے ایسے بیانات بھی سامنے آئے کہ یہ اعترافی بیان انہوں نے دباؤ کے تحت دیا تھا. جوہری سائنس کے ماہر ڈاکٹر پروفیسر پرویز ہود بھائی کہتے ہیں کہ یہ بالکل درست ہے کہ جوہری مواد کی منتقلی کی ذمہ داری کسی ایک شخص پر نہیں ڈالی جا سکتی، اور اس معاملے کی تحقیقات کر کے تمام عناصر کو سامنے لایا جانا چاہیے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
آخر یہ سارا ساز و سامان پاکستان سے گیا تھا غیر قانونی طور پر، اور خواہ یہ سیاست دان کرے یا جرنیل کرے یا کوئی چور لٹیرا کرے، ہر صورت میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے جو بھی نتائج ہیں وہ کھلے عام ہونے چاہیے.
امریکہ اور مغربی ممالک کی طرف سے پاکستان کے جوہری پروگرام کے تحفظ سے متعلق بھی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا جاتا رہا ہے کہ یہ جوہری ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں. تاہم پاکستان ان خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہونے کے ناطے اس نے جوہری پروگرام کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی سطح پر وضع کردہ قواعد و ضوابط کے مطابق سیکیورٹی کا نظام وضع کر رکھا ہے. ایوان بالا کے رکن کی طرف سے جوہری پھیلاؤ کی تحقیقات کے تازہ مطالبے سے پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق پھر سوالات جنم لے سکتے ہیں. پروفیسر ہود بھائی کہتے ہیں،
وہ شکوک شبہات تو اب نہیں ختم ہوں گے، اس لیے کہ اب بہت وقت گزر گیا. 2004 میں غالباً یا 2003 میں اس کا انکشاف ہوا تھا، تو اب تو اس کو کتنے 14-15 سال گزر گئے، لیکن پھر بھی دیر آئے درست آئے.
پاکستان نے 28 مئی 1998 کو پڑوسی ملک بھارت کے جوہری تجربات کے جواب میں ایٹمی تجربہ کیا تھا، جس کے بعد وہ دنیا کی 7ویں اور اسلامی دنیا کی پہلی جوہری ریاست بن گیا۔ یہ وہ دور تھا جب موجودہ وزیر اعظم نواز شریف ہی برسر اقتدار تھے، جنہیں اکتوبر 1999 میں اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سے ہٹا دیا تھا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیتے ہوئے ان میں مزید فروغ کی خواہش کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات جمعے کو قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر الگ سے ہوئی۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ وزیر اعظم اور روسی صدر نے اتفاق کیا کہ اعلی سطحی باہمی روابط اور خوشگوار سیاسی تعلقات نے سیاسی خیر سگالی کو پائیدار اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کی راہ ہموار کر دی ہے۔ روس کے ساتھ پاکستان کے دفاعی شعبے میں بھی تعاون کو فروغ حاصل ہوا ہے، اور گزشتہ سال پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کی افواج نے مشترکہ فوجی مشقیں بھی کی تھیں۔ پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ کوئٹہ سے اغوا ہونے والے جو چینی شہریوں کی ہلاکت کی خبروں کے مستند ہونے کی تصدیق کر رہی ہے۔ دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان چینی حکومت سے مسلسل رابطے میں ہے، اور یہ کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی سے لڑنے کے عزم پر بدستور قائم ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان نے کہا کہ وہ ان دو چینی باشندوں کی ہلاکت کی خبروں کی مصدقہ ہونے کے معاملے کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جنہیں گزشتہ ماہ کوئٹہ سے اغوا کیا گیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد اس سلسلے میں چینی حکومت سے مسلسل رابطے میں ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی سے نبرد آزما ہونے کے عزم پر قائم ہے، اور دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیاں اس لعنت کے خاتمے کے عزم کو کمزور نہیں کر سکیں گی۔ قبل ازیں پاکستانی اور چینی حکام نے کہا تھا کہ وہ شدت پسند گروپ داعش کے ان دعووں کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے مغوی چینی شہریوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے جمعے کو ایک بیان میں کہا تھا کہ چین عام شہریوں کو اغوا کرنے اور دہشت گردی اور تشدد کے ہر قسم کے واقعات کے خلاف ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ چین تمام ذرائع بشمول پاکستان کے ذریعے اس صورتحال کے بارے میں مزید جاننے اور اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے 24 مئی کو ایک چینی جوڑے کو اغوا کیا گیا تھا، اور شدت پسند گروپ داعش نے جمعرات کو اپنی ویب سائٹ اماک پر جاری بیان میں ان چینی شہریوں کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم تاحال سرکاری طور پر اور آزاد ذرائع سے اس دعوے کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ سلامتی کے امور کے ماہر اور پاکستانی فوج کے سابق بریگیڈیئر محمود شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ چینی شہریوں کے ساتھ پیش آنے والا یہ واقعہ نہایت تشویش کی بات ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس قسم کا واقعہ ہونا نچلی پاکستان گورنمنٹ اور چائنیز گورنمنٹ کے لیے تشویش کی بات۔ آل دو یہ داعش جو ہے یہ اتنی اسٹرینتھ میں ایگزسٹ نہیں کرتی، لیکن ایک دو بندوں کا بھی اسی طرح کام کر جانا وہ تشویشناک بات ہے، اور میرے خیال میں حکومت کی جو ایفرٹس تھی اس کو تلاش کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہیں ابھی تک۔ اور ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ قتل ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن بہر صورت حکومت ابھی تک ناکام رہی ہے ان کو ریکور کرنے میں۔
انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے ڈھانچے کو نقصان پہنچانا ممکن نہیں، اس لیے بعض عناصر آسان ہدف کو نشانہ بنا کر خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔
وہ پاکستان کے جو وائٹل انٹرسٹ ہے اس کو ہٹ کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں، یعنی ایک دو آدمیوں کا اغوا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ چائنیز ہوں اور وہ پھر ان کو قتل کیا جائے، یہ جو ایکچوئل جو قوتیں ہیں یہ یہی چاہتی ہیں کہ چائنا کا جو کانفیڈینس ہے پاکستان کے اوپر وہ کمزور ہو جائے۔ اور میرے خیال میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے، یہ اتنا بڑا گروپ ہے نہیں لیکن بہر صورت ہے، اور اس کی یہ طرح کی جو ہے وہ اس طریقے سے پاکستان کے لیے تشویشناک ہے۔
محمود شاہ نے کہا کہ جیسے جیسے چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے میں مزید پیش رفت ہوگی تو پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا، تو اس صورت میں ان کو تحفظ فراہم کرنا بھی ایک چیلنج ہوگا۔ پاکستان میں اربوں ڈالر کی چینی سرمایہ کاری کے منصوبے شروع ہونے کے بعد بڑی تعداد میں چینی شہری بھی پاکستان میں آئے، جو ملک کے مختلف علاقوں میں جاری منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ حکومت نے چین اقتصادی راہداری منصوبوں اور ان پر کام کرنے والے چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس تشکیل دے دی ہے، تاہم قبل ازیں بھی سلامتی کے امور کے بعض مبصرین ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں کہ بعض شرپسند عناصر پاکستان میں کام کرنے والے چینی شہریوں اور دیگر غیر ملکی افراد کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سینٹرل پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 30 سالہ شخص کو سزائے موت سنائی ہے کیونکہ اس نے سوشل میڈیا پر توہین رسالت سے متعلق مواد پوسٹ کیا۔ بہاولپور شہر میں انتہائی حفاظت اقدامات والی جیل میں عدالتی کارروائی ایک جج نے کی۔ سرکاری استغاثہ محمد شفیق قریشی نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔ پروسیکیوٹر نے واضح کیا کہ عدالت نے تیمور رضا کو فیس بک اور واٹس ایپ پر نفرت انگیز مواد چھاپنے کا قصوروار پایا۔ اس مواد میں پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز تصویریں اور بیانات شامل ہیں۔ رضا اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ امریکی فوج نے ہفتے کے روز تصدیق کی ہے کہ رات کے دوران طالبان کے خلاف کی گئی مشترکہ کارروائی میں جنوبی افغانستان میں افغان سیکیورٹی فوج کا جانی نقصان ہوا اور فوجی زخمی بھی ہوئے، لیکن ہلاک ہونے والوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ اس تصدیق سے قبل مقامی میڈیا کی اطلاعات میں بتایا گیا کہ جمعے کو دیر گئے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے نادی علی میں فضائی حملے کیے گئے، جس میں مقامی فوج کے کم سے کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صورتحال کا تعین کرنے کے لیے چھان بین جاری ہے۔ کامل میں امریکی فوج کے سرکاری امور کے دفتر کی طرف یہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ امریکی فوج حملے کا نشانہ بننے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ ادھر افغانستان کے مشرقی علاقے میں رہنے والوں نے تورا بورا کے علاقے سے داعش کے جنگجوؤں کو نکالنے کی لڑائی میں طالبان عسکریت پسندوں کا ساتھ دیا۔ گزشتہ جمعے کے روز 3 روز کی شدید جھڑپوں کے بعد اطلاعات کے مطابق داعش کے جنگجو اپنے پیچھے درجنوں لاشیں چھوڑ کر علاقے سے چلے گئے تھے۔ اس صوبے کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں۔ مقامی آبادی داعش کو ایک بڑا خطرہ سمجھتی ہے اور وہ اس علاقے میں قدم جمانے سے روکنے کے لیے طالبان کا ساتھ دے رہی ہے۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکی صدر ٹرمپ نے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں حلفیہ شہادت دینے پر آمادگی کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس لیے تیار ہیں، لیکن پھر کہا کہ انہوں نے حلفیہ بیان کی بات نہیں کی۔ تاہم صدر نے واضح کیا کہ وہ ایف بی آئی کے ایک اور سابق ڈائریکٹر رابرٹ مولر کے سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہیں، جو اس وقت امریکی سیاست میں روس کے اثر و رسوخ کے بارے میں خصوصی چھان بین کر رہے ہیں۔ صدر اور رپورٹروں کے درمیان یہ بات چیت وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں ہوئی، جہاں وہ رومانیہ کے صدر کے ساتھ موجود تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمعرات کے دن ایف بی آئی کے برطرف سربراہ جیمز کومی کی شہادت سے ان کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ بقول ان کے کوئی گٹھ جوڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، وہ لیکر ہیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ درحقیقت جیمز کومی نے ان کی بہت سی باتوں کی تصدیق کی ہے، جبکہ ان کی کہی ہوئی چند باتیں درست نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی پر ایک بار پھر ایسے وقت پر تنقید کی ہے جب انہوں نے سینٹ میں شہادت دی اور اس پر واشنگٹن میں ہلچل محسوس کی گئی۔ وائس آف امریکہ کے لیے جم ملون کی رپورٹ کے مطابق مسٹر کومی کے سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے بیان کی بازگشت آئندہ کچھ عرصے تک گونجتی رہے گی۔ تفصیلات اسد حسن سے سنیے۔
وائٹ ہاؤس میں رومانیہ کے صدر کے ساتھ ملاقات کے دوران مسٹر ٹرمپ نے جیمز کومی کی جانب سے سینٹ میں شہادت میں الزامات کی بارش کا بھی جواب دیا۔
No collusion, no obstruction. He's a leaker, but we want to get back to...
کوئی سازش یا کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی گئی، وہ محض باتیں اگل رہا ہے، لیکن ہم اپنے عظیم ملک کو چلانے پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیمز کومی کے اس بیان کی تردید کی کہ انہوں نے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر کو قومی سلامتی کے اپنے سابق مشیر مائیکل فلن کے خلاف تحقیقات روکنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ حلفیہ بیان دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے وہ بات نہیں کی، اور میں اگر ایسا کہتا بھی تو جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہی ہیں یہ غلط نہ ہوتا، لیکن میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد اس بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ آیا کومی کے ساتھ ان کی ملاقات کی وائٹ ہاؤس کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے یا نہیں۔ جیمز کومی نے جمعرات کو سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں یہ بتایا تھا کہ انہیں محسوس ہوا تھا کہ صدر ان سے درخواست کر رہی ہیں کہ وہ فلن سے متعلق تحقیقات کو ختم کر دیں۔ وہ صدر کی طرف سے حکم کا لفظ استعمال کرتے کرتے رہ گئے۔ میں اس بات چیت کو ہدایت کے طور پر دیکھتا ہوں۔ میرا مطلب ہے، آخر وہ امریکہ کے صدر ہیں اور علیحدگی میں مجھ سے ملاقات کے دوران یہ بات کر رہی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ان کا مطلب یہی تھا۔ میرے خیال میں وہ مجھ سے یہی چاہتے تھے۔ میں نے ان کے کہے کی تعمیل نہیں کی، لیکن میں اسے اسی انداز میں دیکھتا ہوں۔ پال سکیف برمن تجزیہ کار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کومی کا موقف درست ہے تو اس سے صدر ٹرمپ قانونی بھنور میں پھنس سکتے ہیں۔
Activities taken together,
جو سرگرمیاں ہوئیں وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، اور یقیناً اس کا تعین اسپیشل پروسیکیوٹر رابرٹ مولر کو کرنا ہے۔ امریکن یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار کرس ایڈلسن کے بقول جیمز کومے نے سماعت کے دوران صدر ٹرمپ کی ساکھ پر بھی حملہ کیا ہے اور اس کے دور رس سیاسی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ساکھ خراب ہو جائے تو اسے کیسے بحال کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں صدر کے لیے یہ کام مشکل ہوگا، میرے خیال میں انتظامیہ کے لیے یہ کام مشکل ہوگا۔ فی الوقت ریپبلکن رہنما صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جس سے ان کے مواخذے کی کسی بھی کوشش کے کامیاب ہونے کے امکانات نہیں ہیں۔ نیو یارک سے ریپبلکن رکن کانگریس پیٹر کنگ کے الفاظ: اگر ترازو پر تولا جائے تو صدر کے لیے یہ مثبت رہا۔ جب آپ پورے ڈرامے کو ایک طرف رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بنیادی بات یہ سامنے آتی ہے کہ کومے نے یہ کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کبھی بھی تحقیقات کا سامنا نہیں کر رہے تھے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر کرس وین ہالن کو اب بھی تشویش ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیاسی مداخلت کے درمیان ایک فاصلہ موجود ہے، اور صدر نے ان حدود کو پار کیا ہے۔ روس سے متعلق تحقیقات کی قیادت اب اسپیشل کونسل مولر کر رہے ہیں، اور وہ یقیناً ان چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے آفس آف اسپیشل کاؤنسل کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے سوشل میڈیا ڈائریکٹر نے اس وقت قانون کی خلاف ورزی کی جب انہوں نے مہم کے مقاصد کے لیے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو استعمال کیا۔ آفس نے بتایا کہ ٹرمپ کے ایک پرانے معاون ڈین سکاوینو نے ہیچ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، جو وفاقی عہدیداروں کو انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنی سرکاری حیثیت استعمال کرنے کی ممانعت کرتا ہے۔ سکاوینو نے سرکاری نظر آنے والے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ووٹروں کو زور دیا کہ وہ جی او پی پرائمری میں ریپبلکن نمائندے جسٹن کو شکست دیں۔ سکاوینو کے ٹویٹر کے ذاتی اکاؤنٹ پر اس وقت ان کی وائٹ ہاؤس میں سرکاری منصب درج تھا اور اوول آفس میں لی گئی تصویریں بھی تھیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی ریاست قطر پر دہشت گردوں کی معاونت کا الزام عائد کیا ہے۔ جمعے کے روز وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے قطر تاریخی طور پر دہشت گردی کے بڑے پیمانے پر معاونت کرتا رہا ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان سے کچھ ہی دیر پہلے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے قطر کے خلاف اس کے پڑوسیوں کی طرف سے ناکہ بندی میں نرمی اور تحمل پر زور دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ناکہ بندی کے غیر ارادی طور پر انسانی اور کاروباری نتائج سامنے آئیں گے اور خطے میں امریکی فوجی اقدام اور داعش کے خلاف مہم میں رکاوٹ کا سبب بنیں گے۔ امریکہ نے اس تنازع میں محتاط سفارتی رویہ اپنایا، اور وہ سعودی عرب اور قطر دونوں ہی کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھے ہوئے ہے۔ قطر مشرق وسطی میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈا قائم ہے، تاہم ٹرمپ قطر پر بلا خوف و خطر تنقید جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رواں ہفتے کے اوائل میں ٹرمپ نے متعدد نوٹ ٹویٹس میں بظاہر قطر کے خطے میں تنہائی کا سہرا اپنے سر سجانے کی بھی کوشش کی تھی۔ امریکہ کی خصوصی فوجیں فلپائن کے جنوبی شہر ماراوی سے شدت پسند گروپ داعش کے حامی جنگجوؤں کا محاصرہ ختم کروانے کے لیے فلپائن کی مسلح افواج کی معاونت کر رہی ہیں۔ یہ بات منیلا میں امریکی سفارت خانے کے ایک ترجمان نے خبر رساں رائٹرز کو بتائی۔ برطانیہ میں انتخابات کے فیصلہ کو نتائج نہ آنے کے بعد سیاستدانوں نے میڈیا اور ٹویٹر کا سہارا لیا کہ کسی بھی پارٹی کی واضح اکثریت حاصل نہ کرنے کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس مسئلے پر بحث تیزی اختیار کر چکی ہے کہ آیا ووٹروں نے بریکسٹ کو مسترد کیا ہے یا کم سے کم وزیر اعظم ٹریزا مے کی طرف سے یورپی یونین سے علیحدگی کے سخت موقف کو رد کیا ہے، جس کے تحت برطانیہ نہ صرف یورپی یونین کی رکنیت ختم کرے گا بلکہ واحد منڈی سے نکل جائے گا اور بلاک کے کسٹم یونین کو بھی چھوڑے گا۔ یورپی یونین کے مذاکرات کاروں کے ساتھ بریکسٹ بات چیت کا آغاز 10 روز میں ہو رہا ہے۔ یورپی یونین کے عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ بات چیت کو مؤخر نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ انتخاب کے نتیجے میں بننے والی کمزور حکومت کے ساتھ بات چیت مزید پچیدہ ہو جائے گی۔ برطانیہ میں پولیس نے بتایا ہے کہ لندن برج پر حملہ کرنے والوں نے 7.5 ٹن وزنی گاڑی کو حملے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم حملہ آور اسے خریدنے کے لیے تفصیلات فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ پولیس نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی وین کو حملے میں استعمال کرنے کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ یہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ 7 دن پہلے ایک شخص نے لندن برج پر چلنے والے پیدل افراد پر سفید رنگ کی ایک گاڑی کے ذریعے چڑھائی کی تھی۔ برازیل کی انتخابی عدالت نے سسل مشل ٹیمر کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کے خلاف ووٹ دیا ہے، حالانکہ بدعنوانی کے سکینڈل کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ اقوام متحدہ کے دوسرے رکن ملکوں کے ساتھ مل کر سمندروں کے تحفظ کے لیے کارروائی پر زور دے رہا ہے، حالانکہ اس نے آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پیرس سمجھوتے کو مسترد کر دیا تھا۔ سمندروں سے متعلق اقوام متحدہ کی پہلی کانفرنس کے اختتام پر تمام 193 ملکوں نے اس سلسلے میں حتمی بیان کی متفقہ طور پر منظوری دی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
اور آئیے اب آپ کو ایک اور رپورٹ سنواتے ہیں۔ امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کشمیر پر ہونے والی بات چیت کی رفتار، دائرہ کار اور اس کی نوعیت کا تعین پاکستان اور بھارت کو ہی کرنا ہے۔ ادھر چند سابق معاون وزرائے خارجہ اور متعدد تھنک ٹینکوں کے دانشوروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی باعث تشویش ہے۔ اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ سنیے۔
دفتر خارجہ کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو بتایا کہ امریکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے اٹھائے جانے والے ہر طرح کے مثبت اقدامات کی حمایت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اس بات کی حمایت کرے گا کہ دونوں ملک براہ راست مذاکرات کریں، تاہم اس ڈائیلاگ کی رفتار اور دائرہ کار اور اس کی نوعیت کا تعین دونوں ملکوں کو خود ہی کرنا ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کو براہ راست مذاکرات کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ کے نزدیک دونوں ملکوں کو عملی تعاون ہی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ عہدیدار کا کہنا تھا کہ خطے میں قریبی معاشی تعلقات کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے ملازمتیں فراہم ہوں گی، افرات زر میں کمی ہوگی اور توانائی کی فراہمی میں اضافہ ہوگا، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان مستحکم تعلقات دونوں ملکوں اور خطے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی دوران یہاں واشنگٹن میں مختلف تھنک ٹینکوں اور تنظیموں کے ایک حالیہ اجلاس میں صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات ہوئی، جس میں یہ بات اتفاق رائے سے تسلیم کی گئی کہ دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال باعث تشویش ہے، کیونکہ وہاں اس وقت انتباہی پیلی بتی جل بجھ رہی ہے اور اگر اس کشیدگی کو کم نہ کیا گیا تو یہ سرخ بتی میں تبدیل ہو جائے گی۔ امریکہ کے سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کارل انڈرفرتھ نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان لائن آف کنٹرول پر پیدا ہونے والی موجودہ متشدد صورتحال میں گزشتہ 7 سال کے دوران سب سے زیادہ ابال آیا ہے۔ دوسری جانب کشمیر کی صورتحال بھی خاصی خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں اس تشویش میں اضافہ کر رہی ہیں کہ کہیں یہ بڑھ کر دونوں ملکوں کے درمیان ایک بحران کی صورت اختیار نہ کر جائے۔ انہوں نے کہا،
Unfortunately, Washington is not well positioned to engage in a constructive way here with this
بدقسمتی سے یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب واشنگٹن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کوئی تعمیری کردار ادا کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ میں عملہ پورا نہیں ہے۔ انتظامیہ میں اہم عہدوں پر اس طرح کے بحران سے نمٹنے کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں۔ انہوں نے کارگل بحران کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت دفتر خارجہ کا پورا عملہ اس بحران کو زائل کرنے کے لیے براہ راست ملوث تھا، لیکن
The Trump administration does not have those people in place. So I'm concerned right now that if this current situation escalated that
ٹرمپ انتظامیہ کے پاس کلیدی عہدوں پر لوگ نہیں ہیں، اس لیے مجھے تشویش ہے کہ اگر موجودہ صورتحال شدت اختیار کرتی ہے تو واشنگٹن اس بحران کو زائل کرنے میں دونوں فریقوں کی پوری طرح سے مدد نہیں کر پائے گا۔ امریکہ کی سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا رابن رافیل کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدوں پر کشیدگی میں شدت آنا ایک پرانا مسئلہ ہے جو وقتاً فوقتاً وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
I am concerned because I think particularly on the Indian side there's a more nationalist mindset right at the moment and of course when that happens
مجھے اس لیے تشویش ہے کیونکہ بھارت میں خاص طور پر ایک زیادہ قوم پرست ذہنیت رکھنے والی حکومت ہے، اور جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پاکستان سے بھی ایسا ہی رد عمل سامنے آتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے سفارتکار دونوں ملکوں پر دباؤ ڈال رہے ہوں گے کہ وہ پرسکون رہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کر کے تشدد اور اشتعال انگیزی کو کم کریں، لیکن یہ ہے باعث تشویش۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سفارتکار وزارت خارجہ کی سطح پر بات کر رہے ہوں گے کہ دونوں ملک ہر ایک اشتعال انگیزی کا جواب دینے سے پرہیز کریں۔ امریکہ بہت برسوں سے کہہ رہا ہے کہ سرحدوں پر اشتعال انگیزی کا باعث بننے والے مسائل پر بات چیت شروع کی جائے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
السلام علیکم سامعین، ایک ادبی پروگرام کے ساتھ خالد حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم آپ کے لیے خواجہ غلام قطب الدین فریدی کا کلام پیش کر رہے ہیں. آپ ایک بزرگ شاعر ہیں اور آپ کی معروف کتاب بے تابی حمدیہ اور نعتیہ کلام اور دوسرے شاعرانہ کلام سے مزین ہے. تو ہم نے آج ان کے کلام سے منتخب کیا ہے پہلے حمد باری تعالیٰ کو اور پھر کچھ نعتیہ کلام. تو آپ تحریر کرتے ہیں, پروردگار خلق سمیع و بصیر ہے, آگاہ حال ہے کہ علیم و خبیر ہے, عالم تمام اس کے کرم سے ہے فیض یاب, اس کو شعور و فکر میں لائے کسے مجال, اس کی کوئی مثال نہ کوئی نظیر ہے, ایجاد کائنات ہوئی اس کے حکم سے, قادر ہر ایک شے پہ وہ رب قدیر ہے, ہر رنج و غم سے اس کو رہائی ہوئی نصیب, ذکر خدائے پاک میں جو دل اسیر ہے. اور کچھ نعتیہ اشعار. ان کی یہ نعت مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے. اس میں بہت خوبصورت انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے. آپ تحریر فرماتے ہیں, ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے, بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ, گیسو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں گے, اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے, ہم بھی پہنچیں گے شہ ارض و سما کے در پر, اوج پر جب بھی کبھی بخت ہمارے ہوں گے, ارض طیبہ تجھے دیکھے کوئی بادیدہ دل, سو بسو رحمت عالم کے نظارے ہوں گے, ایک میں کیا میرے شاہ کے شہنشاہوں کے, تیرے ٹکڑوں پہ شب و روز گزارے ہوں گے, لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب, سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے. اور مقتا ہے, اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر, اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر, اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے. ایک اور نعت کے اشعار کچھ اس طرح ہیں, اپنے جلووں سے میرے گھر کو سجاتے جاتے, حسرتیں کاش میرے دل کی مٹاتے جاتے, شب معراج یہ کہتے تھے سبھی حور و ملک, رخ سے پردہ شہ لولاک اٹھاتے جاتے, میں نہ مر جاؤں کہیں ہجر کے صحراؤں میں, عمر گزرے در سرکار پہ آتے جاتے, آپ آ جاتے کسی شب میرے غم خانے میں, قید ہجراں سے میری جان کو چھڑاتے جاتے, کر کے اس تشنے دیدار پہ ایک چشم کرم, دل کی اجڑی ہوئی بستی کو بساتے جاتے, خیر سے آپ اگر سوئے غریباں آتے, میری سوئی ہوئی تقدیر جگاتے جاتے, ہو یہی دولت بیدار بقول طائب, خواب ہی میں رخ پر نور دکھاتے جاتے, دیکھتے قطب اگر شان شفاعت ان کی, ہم گناہگار بھی ایک دھوم مچاتے جاتے. سمعین, یہ نعتیہ کلام تھا بزرگ صوفی شاعر خواجہ غلام قطب الدین فریدی کا, جسے ہم نے ان کی کتاب بے تابی سے منتخب کیا. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان کے حزب اختلاف کے ایک سینئر رکن نے سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کے دور میں ملک کے جوہری پھیلاؤ کے بارے میں نئے سرے سے چھان بین کا مطالبہ کیا ہے. جمعے کے روز سینٹ کے ایک اجلاس کے دوران پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرات اللہ بابر نے پرویز مشرف کی کتاب لائن آف فائر کے حوالے سے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے رازوں کی چوری کے پیچھے ڈاکٹر عبد القدیر واحد شخص نہیں تھے. پاکستان کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ کوئٹہ سے اغوا ہونے والے دو چینی شہریوں کی ہلاکت کی خبروں کے مستند ہونے کی تصدیق کر رہی ہے. دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان چینی حکومت سے مسلسل رابطے میں ہے اور یہ کہ پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی سے لڑنے کے عزم پر بدستور قائم ہے. سینٹرل پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے 30 سالہ شخص کو سزائے موت سنا دی ہے کیونکہ اس نے سوشل میڈیا پر توہین رساسل سے متعلق مواد پوسٹ کیا تھا. بہاول پور شہر میں انتہائی حفاظت اقدامات والی جیل میں عدالتی کاروائی ایک جج نے کی. سرکاری استغاثہ محمد شفیق قریشی نے وائس آف امریکہ کو وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ عدالت نے تیمور رضا کو فیس بک اور واٹس ایپ پر نفرت انگیز مواد چھاپنے کا قصوروار پایا. اس مواد میں پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز تصویریں اور بیان بھی شامل ہے. رضا اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق رکھتا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ خواتین جج بھی وہی فرائض انجام دے سکتی ہیں جو مرد جج انجام دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جج کے منصب کے لیے صنف کا کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے. وہ لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. لاہور سے قمر رحمان ضیاء الرحمان کی رپورٹ سنیے.
لاہور ہائی کورٹ میں خواتین ججز کو گاڑیاں دینے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ منصور علی شاہ نے مرد اور خواتین ججز سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی کوئی سول جج کا امتحان دے کر کامیاب ہوتا ہے تو وہ خاتون یا مرد نہیں رہتا بلکہ صرف جج ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے وقت مرد یا خاتون نہیں سوچتے، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جج ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ خواتین ججز کو گاڑیاں دینے کا مقصد انہیں مردوں کے برابر لانا ہے.
ورک پلیس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکولی انٹریکٹ کریں. آج تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواتین یہاں بیٹھی ہیں، لیکن امید رکھتا ہوں کہ میں اگلی دفعہ جب آؤں گا آئی وانٹ پیپل سٹنگ ٹوگیدر. وی آر آل پروفیشنل ججز. یہ جو سہم کے کونے میں بیٹھ جانا ہے یہی جینڈر سینسٹیویٹی کے خلاف ہے. پلیز اس بات کو سمجھیں، انٹریکٹ کرنا سیکھیں، یہ مائنڈ سیٹ چینج کریں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ خاتون ہے چلیں وہ ہلکے پھلکے کیس ان کو دے دیتے ہیں، خاتون ہے چلیں وہ سائڈ پہ وہ کر لے گی کام. نہیں، she's a judge, she will handle the same case that you're handling, اور میں سارے سیشن جج صاحبان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز ایکول ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے.
چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہماری خواتین ججز اتنی مضبوط ہیں کہ وہ عدلیہ کو لیڈ کر سکتی ہیں. خواتین اپنے اندر اعتماد پیدا کریں اور مرد جج صاحبان کے ساتھ مل کر کام کریں، اس سے ادارے کی کارکردگی بہتر ہوگی.
امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں، اے ڈی بی سے لوگ آئے ہیں، کتنی ٹیمیں آ رہی ہیں جینڈر سینسٹیویٹی کی، آ کے آپ کو مل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کو ملے ہیں فورن ججز، اور وہ دیکھ کے مجھے یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ جی ابھی تک بات بنی نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ کیا ہو رہا ہے. یہ مجھے فیڈ بیک آ رہی ہے فرام آل دی انٹرنیشنل کنسلٹنٹس جو آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ذرا مائنڈ سیٹ کلیئر نہیں ہے کہ ایشو کیا ہے. سوچ میں تبدیلی لائیں، ورک پلیس پہ اسٹارٹ ورکنگ ٹوگیدر. آپ دیکھیں گے پروڈکٹیویٹی ہمارے ادارے کی بہت بڑھ جائے گی، ہمارا ادارہ بہت اسٹرانگ ہوگا.
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بتایا کہ صوبہ پنجاب کی 5 کروڑ آبادی خواتین پر مشتمل ہے جبکہ خواتین ججز صرف 227 ہیں. انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی کوشش ہے کہ خواتین ججز کی تعداد 50% کی جائے. قمر رحمان خان، وائس آف امریکہ، لاہور.
جمعے کے روز خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع کے مختلف مقامات پر ایک ہی دن میں غیرت کے نام پر 2 عورتوں سمیت کم از کم 4 افراد کو ہلاک کر دیا گیا. رپورٹ کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد.
خیبر پختونخوا کے شمالی اضلاع میں ایک ہی روز کے دوران غیرت کے نام پر قتل کے 2 مختلف واقعات میں 2 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے. قتل کا پہلا واقعہ ضلع کوہستان کی گاؤں شتل کوٹ میں پیش آیا جہاں ایک شخص نے ایک کمسن لڑکے کو اس شبے میں قتل کر دیا کہ اس لڑکے کی ملزم کی بہن سے تعلقات تھے. بعد ازاں یہ شخص اپنے گھر گیا اور اپنی 14 سالہ بہن کو بھی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا. دوسرا واقعہ مانسیرا کے علاقے بفا میں پیش آیا جہاں ایک خاتون نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر ایک دوسری خاتون اور اس کے بیٹے کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. پولیس نے فائرنگ کرنے والے ماں بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر ملزمہ کی بہو 2 سال قبل مقتول لڑکے کے ساتھ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی اور یہی اس مہلک واقعے کی وجہ بنا۔ دونوں واقعات کی رپورٹس درج کر کے پولیس نے مزید تفتیش شروع کر دی ہے، لیکن انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن ظہیر علی خان افریدی غیرت کے نام پر قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات کو باعث تشویش قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے تدارک میں بظاہر ریاستی ادارے ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
یا خاندانی جھگڑے تصور کر کے یا بنا کے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خاندان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، تو اسی وجہ سے جو خواتین ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ بڑے خطرے کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن حکومتیں کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھا رہی ہے۔
غیرت کے نام پر قتل کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود روا سال کے اوائل ہی سے صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں متعدد افراد نام نہاد غیرت پر قتل کیے جا چکے ہیں۔ چند سال قبل کوہستان کی ہی ایک دور افتادہ علاقے میں متعدد خواتین کو صرف اس بنا پر ان کے رشتہ داروں نے قتل کر دیا تھا کہ وہ شادی کی ایک تقریب میں تالیاں بجا رہی تھی اور ان کی دیگر رشتہ دار لڑکے ان کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے اس واقعے کا خود نوٹس لیا تھا اور اس واقعے میں مبینہ طور پر ملوث بعض افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ چند روز قبل ہی مبینہ طور پر ملزمان کے رشتہ داروں نے مقتولین کے افراد کے گھر کو نظر آتش کر دیا تھا، جس میں 3 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکی فوج نے ہفتے کے روز تصدیق کر دی ہے کہ رات کے دوران طالبان کے خلاف کی گئی مشترکہ کارروائی میں جنوبی افغانستان میں افغان سیکیورٹی فوج کا جانی نقصان ہوا اور فوجی زخمی بھی ہوئے، لیکن ہلاک ہونے والوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ اس تصدیق سے پہلے مقامی میڈیا کی اطلاعات میں بتایا گیا تھا کہ جمعے کو دیر گئے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے نادیالی میں فضائی حملے کیے گئے، جس میں مقامی فوج کے کم از کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ صورتحال کا تعین کرنے کے لیے چھان بین جاری ہے۔ کابل میں امریکی فوج کے سرکاری امور کے دفتر کی طرف سے بتایا گیا کہ امریکی فوج حملے کا نشانہ بننے والوں کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ افغانستان کے مشرقی علاقے میں رہنے والوں نے تورا بورا کے علاقے میں داعش کے جنگجوؤں کو نکالنے کی لڑائی میں طالبان عسکریت پسندوں کا ساتھ دیا۔ اس صوبے کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں۔ مقامی آبادی داعش کو ایک بڑا خطرہ سمجھتی ہے اور وہ اس علاقے میں قدم جمانے سے روکنے کے لیے طالبان کا ساتھ دے رہی ہے۔ ننگرہار حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چونکہ اس علاقے میں افغان فورسز موجود نہیں، اس لیے مقامی آبادی نے اپنی زمینوں اور املاک کو داعش سے بچانے کے لیے خود ہتھیار اٹھا لیے۔ داعش کے خلاف طالبان اور مقامی آبادی کی 3 روز لڑائی میں تقریباً 500 خاندانوں کو علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
امریکی صدر ٹرمپ نے ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کے ساتھ اپنی بات چیت کے بارے میں حلفیہ شہادت دینے پر آمادگی کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس لیے تیار ہیں، لیکن پھر کہا کہ انہوں نے حلفیہ بیان کی بات نہیں کی۔ تاہم صدر نے واضح کر دیا کہ وہ ایف بی آئی کے ایک اور سابق ڈائریکٹر رابرٹ مولر کے سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہیں، جو اس وقت امریکی سیاست میں روس کے اثر و رسوخ کے بارے میں خصوصی چھان بین کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جمعے رات کے دن ایف بی آئی کے برطرف سربراہ جیمز کومی کی عادت سے ان کی سچائی ثابت ہوتی ہے۔ بقول ان کے، کوئی گٹھ جوڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، وہ لیکر ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بات وائٹ ہاؤس کے لان میں بڑی تعداد میں موجود بے چینی سے منتظر اخباری نمائندوں کے سوالوں کے جواب میں کہی۔ کئی ہفتوں کے بعد صدر نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ سوالوں کے جواب کی نشست کی ہے۔ امریکہ کے آفس آف اسپیشل کاؤنسل نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کے سوشل میڈیا ڈائریکٹر ڈان اسکاوینو نے اس وقت قانون کی خلاف ورزی کی تھی جب انہوں نے مہم کے مقاصد کے لیے اپنے سرکاری ٹویٹر اکاؤنٹ کو استعمال کیا۔ یہ ہیچ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے جو وفاقی عہدیداروں کو انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنی سرکاری حیثیت استعمال کرنے کی ممانعت کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی ریاست قطر پر دہشت گردوں کی معاونت کا الزام عائد کیا۔ جمعے کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے قطر تاریخی طور پر دہشت گردی کی بڑے پیمانے پر معاونت کرتا رہا ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان سے کچھ ہی دیر قبل امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے قطر کے خلاف اس کے پڑوسیوں کی طرف سے ناکہ بندی میں نرمی اور تحمل پر زور دیا تھا۔ امریکہ نے اس تنازع میں محتاط سفارتی رویہ اپنا رکھا ہے اور وہ سعودی عرب اور قطر دونوں ہی کے ساتھ تعلقات کو بحال رکھے ہوئے ہیں. قطر میں مشرق وسطی میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ قائم ہے. امریکہ کی خصوصی فوجیں فلپائن کے جنوبی شہر مارابی سے شدت پسند گروپ داعش کے حامی جنگجوؤں کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے فلپائن کی مسلح افواج کی معاونت کر رہی ہیں. یہ بات منیلا میں امریکی سفارت خانے کے ایک ترجمان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتائی ہے. ترجمان نے کہا کہ فلپائن کی حکومت کی درخواست پر امریکہ کی اسپیشل آپریشنز کی فورسز مارابی میں جاری کاروائیوں میں اے ایف پی یعنی فلپائن کی مسلح افواج کی مدد کر رہی ہے. اس سے زمین پر ابو سیاف گروپ کے خلاف برسر پیکار اے ایف پی کے کمانڈروں کو مدد ملی ہے. برطانیہ میں انتخاب کا فیصلہ کن نتائج نہ آنے کے بعد سیاستدانوں نے میڈیا اور ٹویٹر کا سہارا لیا تاکہ کسی بھی پارٹی کی واضح اکثریت حاصل نہ کرنے کے نتائج کیا ہوں گے. اس مسئلے پر بحث تیزی اختیار کر چکی ہے کہ آیا ووٹروں نے بریکسٹ کو مسترد کر دیا ہے یا کم از کم وزیر اعظم ٹریسا مے کی طرف سے یورپی یونین سے علیحدگی کے سخت موقف کو رد کر دیا ہے, جس کے تحت برطانیہ نہ صرف یورپی یونین کی رکنیت کو ختم کرے گا بلکہ واحد منڈی سے بھی نکل جائے گا اور بلاک کے کسٹم یونین کو بھی چھوڑے گا. یورپی یونین مذاکرات کاروں کے ساتھ بریکسٹ بات چیت کا آغاز 10 روز میں ہو رہا ہے. یورپی یونین عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ بات چیت کو مؤخر نہیں ہونا چاہیے اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ انتخاب کے نتیجے میں بننے والی کمزور حکومت کے ساتھ بات چیت مزید پچیدہ ہو جائے گی. برازیل کی انتخابی عدالت نے صدر مشل تیمر کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کے خلاف ووٹ دیا ہے, حالانکہ بدعنوانی کے سکینڈل کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. سپریم الیکٹرل ٹریبیونل یعنی ٹی ایس سی نے 4 روز کی سوچ بچار کے بعد اس کیس میں 3-4 سے ووٹ دیا کہ 2014 میں تیمر کے انتخاب کو بدعنوانی کے کیس میں ان کے کردار کی وجہ سے کالعدم قرار دینے کی درخواست کی گئی تھی. تیمر نے اس سلسلے میں کچھ بھی غلط کرنے سے انکار کیا ہے اور اپنے منصب پر برقرار رہنے کا عزم دہرایا ہے. امریکہ اقوام متحدہ کے دوسرے رکن ملکوں کے ساتھ مل کر سمندروں کے تحفظ کے لیے کارروائی پر زور دے رہا ہے, حالانکہ اس نے آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پیرس سمجھوتے کو مسترد کر دیا تھا. عالمی یوم بحر اس ماہ کے اوائل میں منایا گیا, جس کا مقصد ہمارے سمندروں سے بھرے اس سیارے کو درپیش خطرات پر توجہ مرکوز کرنا ہے. تاہم فہرست بہت طویل ہے. سمندروں میں ضرورت سے زیادہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں, سمندری کائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور پانیوں میں پھیلا پلاسٹک ہر جگہ موجود ہے, سمندروں کی سطح پر, گہرائی میں اور ساحلوں کے ساتھ ساتھ. تاہم بھارتی ماہی گیروں کے ایک گروپ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے. کیون ناک کی رپورٹ انجم ہیلڈ گل سے سنیے.
یہ ماہی گیر کئی روز صرف سمندروں کی سطح پر تیرتے کوڑے کو اکٹھا کرتے ہیں. ان کی کشتیاں پلاسٹک کی اشیاء, مچھلیاں پکڑنے کے پرانے جال اور پھندوں میں پھنسی بحری حیات کو اکٹھا کرنے میں مصروف رہتی ہیں. اس بارے میں ایک ماہی گیر بھوشان کاشی ناتھ کا کہنا تھا.
If we don't take it out, nothing will survive. If we do not take out the abandoned net, then it will kill the fish.
اگر ان چیزوں کو ہم نہیں نکالیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اگر ہم پرانے جال نہیں نکالتے تو یہ مچھلیوں اور بحری حیات کی جان لے لے گا. ہم پانیوں میں موجود پلاسٹک کی وجہ سے کسی چیز کو نہیں بچا پائیں گے. کوئی مچھلی یا جھینگا باقی نہیں رہے گا, صرف پلاسٹک رہ جائے گا. ایک دن آئے گا جب لوگ صرف سمندر کی سطح پر پلاسٹک تیرتا ہوا دیکھیں گے. ان سابق ماہی گیروں کو اقوام متحدہ کے ایک پروگرام کے تحت ملازم رکھا گیا ہے. یہاں رہنے والے اکثر لوگوں کی خوراک زیادہ تر مچھلیوں پر مشتمل ہوتی ہے, اس لیے پانیوں کو صاف رکھنا صرف ماحولیات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ بقا کا ہے. ریاست مہاراشٹر کے تحفظ ماحولیات سے متعلق اعلی عہدیدار این وسو دیوان کا کہنا تھا. ساحلی علاقوں میں آپ کو بہت سا کوڑا نظر آئے گا. ساحلوں پر ہر طرف پانی کی سطح پر کوڑا بکھرا پڑا ہے اور اس سے جنگلی حیات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. چند کچھوے پلاسٹک کو جیلی فش سمجھ کر کھا جاتے ہیں اور یہ ڈالفن اور چند دیگر بحری حیات کی خوراک کا حصہ بھی بنتا ہے. صاف پانیوں کی وجہ سے سیاحت میں بھی اضافہ ہوگا, چونکہ یہ علاقہ حیاتیات کے حوالے سے بہت متنوع ہے, اس لیے صاف پانیوں کی وجہ سے یہاں سیاحت میں بھی اضافہ ہوگا. ایک ماہی گیر گووینگ دھوری کہتے ہیں کہ ہم سمندروں سے بہت کچھ حاصل کرتے ہیں, اس لیے اب ہماری کوشش ہے کہ ہم بھی سمندروں کو کچھ لوٹا سکیں. لیکن بہترین کاوشوں کے باوجود یہ جاری رہنے والی ایک جد و جہد ہے, کیونکہ ورلڈ اکنامک فورم کی پیش گوئی ہے کہ 2025 تک سمندروں میں ہر 3 ٹن مچھلیوں کے لیے 1 ٹن پلاسٹک ہوگا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کینیا کے شمال مشرق میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے ایک سلسلے نے مقامی عہدیداروں کو چوکنا کر دیا، جس میں سے کچھ حکومت سے عام شہریوں کو مسلح کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہوگی، لیکن وہ بہتر تحفظ کا وعدہ کر رہی ہے۔ نیروبی سے محمد یوسف کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
حملوں کے کئی ہفتوں بعد کینیا کے شمال مشرقی علاقے کے مقامی عہدیدار عام شہریوں کو مسلح کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ عہدیدار قومی حکومت پر انہیں تحفظ دینے میں ناکامی کا الزام عائد کرتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ضروری خدمات انجام نہیں دے پا رہے کیونکہ ٹیچرز اور صحت کے کارکنوں نے کام پر آنا چھوڑ دیا ہے۔ گیریسا کاؤنٹی سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ بارش شیل کہتے ہیں، آپ ہمیشہ مسلح دہشت گردوں کے ہاتھوں ہلاک اور زخمی نہیں ہو سکتے، اور ابھی تک تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ہم اساتذہ اور طبی عملہ کھو چکے ہیں، اب ہم وہ بنیادی سہولیات نہیں حاصل کر رہے، تو ہم گزشتہ لگ بھگ 4 برسوں سے کیوں مشکلات کا شکار ہیں؟ مسٹر شیل اور شمال مشرقی علاقے کے 4 دوسرے قانون سازوں نے حکومت سے کمیونٹی کو مسلح کرنے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ وہ الشباب کے عسکریت پسندوں سے اپنا دفاع کر سکیں جو حالیہ حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں۔ کینیا کے پولیس کے ترجمان چارلز اوینو نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس درخواست پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، لیکن حکومت آبادی کی حفاظت کے لیے مزید بھرتیاں کرے گی اور سیکیورٹی فورسز کا مزید عملہ فراہم کرے گی۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایک ماہر رچرڈ ٹیوٹا کہتے ہیں، کمیونٹی کو مسلح کرنا کوئی برا خیال نہیں ہے، اگر قانون کے مطابق یہ سب کاروائی ہوتی ہے تو یہ درست ہوگا۔ ہلاک ہونے والے ایک سیکیورٹی افسر کی میموریل سروس میں شرکت کرتے ہوئے کینیا کے وزیر داخلہ جوزف کسری نے کہا، مجرموں اور دہشت گردوں جن کی شرمناک کاروائی ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے، ہم کسی نہ کسی طرح آپ تک پہنچ جائیں گے، اور جب ہم آپ تک پہنچ جائیں گے تو آپ کو خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ یہ حملے ایسے میں ہوئے ہیں جب کینیا کے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے انعقاد میں 2 ماہ سے بھی کم عرصہ باقی ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ماہ رمضان کے دوران دنیا بھر کے اکثر مسلمان روزہ رکھتے ہیں، تاہم مختلف مسلمان ممالک میں افطار کی روایات مختلف ہیں۔ مختلف ملکوں کے لوگ کیسے روزہ افطار کرتے ہیں اور کن تجربات سے گزرتے ہیں؟ مریاما دیالو کی رپورٹ انجم ہیرلگل سے سنیے۔
دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ مقدس ہوتا ہے، جس دوران وہ روزے رکھتے ہیں۔ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ابراہیم ہوپر رمضان کے دوران خوراک اور پانی سے پرہیز کرنے کے روحانی فوائد پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
That it teaches compassion for those who are less fortunate, those who can't eat or drink.
یہ مہینہ ہمیں ان لوگوں کے لیے درد مندی سکھاتا ہے جو ہم سے کم حیثیت کے ہیں اور جنہیں کھانے پینے کو میسر نہیں ہے، اور ایسا ان کی اپنی رضا سے نہیں ہوتا۔ جب آپ ایسی کسی صورتحال کا سامنا کرتے ہیں جہاں آپ ایسی ہی کسی صورتحال سے دوچار کسی دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے ہی تجربے سے گزرنے کے بعد آپ میں اس کی مدد کرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ بوسنیا کے لوگ بالعموم اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ مل کر پھل وغیرہ سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ سوڈان میں زیادہ تر آسیدہ نامی پکوان سے افطاری ہوتی ہے۔ یہ پکوان دلیے اور نرم آنچ پر پکے شوربے والے گوشت پر مشتمل ہوتا ہے۔ خرطوم سے آئی ہوئی خاتون فاطمہ محمد نے بتایا، رمضان میں افطاری کے دوران آسیدہ بنیادی کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے افطاری کے فوری بعد کھایا جاتا ہے کیونکہ یہ پیٹ کو بوجھل نہیں کرتا۔ اسے مکئی سے بنایا جاتا ہے، لیکن رمضان کے دوران اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً پاکستان کی وادی سوات میں دکانداروں کو اس کا دوہرا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سوات کے ایک دکاندار خیر البشیر نے بتایا، گزشتہ سال کے مقابلے میں اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ رمضان کی آمد سے قیمتیں مزید اوپر چلی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار کو اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے۔ شام کے شمالی علاقے میں کرد آبادی والے شہر کامسلو میں بھی زیادہ تر لوگ اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں اضافے کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک شہری کا کہنا تھا، یہاں ہر کوئی امیر نہیں ہے، پھل اور سبزیاں بہت مہنگی ہیں، ٹماٹر اور کھیرے تک مہنگے ہو گئے ہیں، قیمتیں بے قابو ہو گئی ہیں، بازاروں میں کنٹرول ہونا چاہیے، خاص کر چائے، کافی اور چینی کی قیمتوں پر۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود اور اپنے کھلے دل اور کھلے ہاتھ کے ہمساؤں کی وجہ سے زیادہ تر مسلمان اس مقدس مہینے میں بھائی چارے اور روحانی برکات سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ حال ہی میں ایک رپورٹ نظر سے گزری اور اپنا اسکول کا زمانہ یاد آ گیا، جب ہمیں کہا گیا تھا کہ اسکول میں پڑی خالی زمین میں کیاریاں بنا کر سبزیاں بوئی جائیں اور پھر وہی سبزیاں بچوں میں تقسیم کی جائیں۔ رپورٹ لاطینی امریکہ میں ایک اسکول کے بارے میں تھی جو یوروگوئے کے دارالحکومت سے باہر واقع ہے، اور وہاں بچوں کو استعمال شدہ چیزوں کو دوبارہ قابل استعمال بنانے، صاف توانائی اور فطرت کے قریب رہ کر زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ اس ایلیمنٹری اسکول میں 43 بچے ٹماٹر، رس بھریاں اور تلسی کے پودے اگاتے ہیں جو بعد میں انہیں کو کھانے کو ملتے ہیں۔ اسکول کے 3 اساتذہ بچوں کو زراعت، ری سائیکلنگ اور پانی محفوظ کرنے کے طریقوں کے بارے میں بتانے کے لیے ورک شاپس کا اہتمام کرتے ہیں۔ فیلپ سانچز ایک طالب علم ہیں، وہ کہتے ہیں
In my other school, we didn't plant anything, and it was not fun. I was bored, and my friends did not understand me, nor treat me well.
ہمارے دوسرے اسکول میں ہم پودے نہیں بوتے تھے، اس میں کوئی لطف نہیں تھا، وہاں میں بور ہو جاتا تھا اور میرے دوست مجھ سے اچھا سلوک بھی نہیں کرتے تھے۔ اس اسکول میں میرے اچھے دوست ہیں اور ہم پودے لگاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بچے اپنی خوراک خود اگاتے ہیں، بلکہ خود اسکول شمسی توانائی پر چلتا ہے اور یہاں بارش کا پانی جمع کر کے صاف کیا جاتا ہے۔ اسکول کی عمارت کا 60% استعمال شدہ مواد کو دوبارہ قابل استعمال بنا کر تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ مواد خود کمیونٹی نے جمع کیا۔ اسکول میں بھی یہ جذبہ برقرار رکھا جاتا ہے اور مختلف جماعتوں کے بچے مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ریچا مونٹانس ایک استاد ہیں۔
Our core teaching is based on principles of sustainability, environmental protections and coexistence.
ہماری مرکزی تعلیم کی بنیاد پائیداری کے اصولوں پر، ماحولیات کے تحفظ اور مل کر جینے پر ہے۔ چنانچہ فطری طور پر یہ ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جو تعلقات بنانے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ جب بہت سی جماعتوں کو ملا دیا جاتا ہے تو تیسری جماعت کے بچے کو چوتھی جماعت کے بچوں کے ساتھ، اور اسی طرح چوتھی جماعت کے بچے کو تیسری جماعت کے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ اسکول کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ ننھے بچوں میں فطرت سے محبت کا بیج بوتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہی بچے بڑے ہو کر فطرت سے پیار کرنا سیکھیں گے اور اپنے ماحول کی حفاظت کریں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں قتل عام کے بعد لندن میں ایک بیان میں امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے دہشت گردی کا ارتکاب کرنے والوں کا احتساب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ مسٹر ٹیلرسن نے کہا کہ جبکہ ہمارے اتحادی اور دوست سوگ منا رہے ہیں، انصاف کی آگ ہمارے دلوں میں نہایت شدت سے بھڑک رہی ہے، ہم دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کو مار بھگائیں گے۔ جیسا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ انتہا پسندوں کو اپنی برادری سے نکال باہر کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں کسی بھی ملک سے جو انہیں محفوظ پناہ گاہ مہیا کرتے ہیں نکال باہر کریں، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ داعش کی جانب سے ایک ایسے کنسرٹ کو نشانہ بنانے کا فیصلہ جو بچوں سے بھرا ہوا تھا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے ارادوں کا احکام الہی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ داعش کو شکست دینے کے لیے اپنے مشن میں ہم تمام عقائد کے لوگوں اور خاص کر بہت سے اکثریتی مسلمان ملکوں کی مدد کے لیے شکر گزار ہیں، جنہوں نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رکھی ہے۔ ہر مذہبی پیشوا، کلیسا کے ہر پادری، یہودیوں کے ہر رابی اور ہر مسجد کے امام کے لیے لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کی مذمت کریں جو ان حملوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ہر کسی کی، اور ایسے تمام لوگوں کی جو ان کی اعانت کر رہے ہیں۔ ہم ایسے ہر شخص کا بھی محاسبہ کریں گے جو مستقبل میں ایسے حملے کرنے پر غور کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ ہم میدان جنگ میں داعش کو شکست دینے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز تر کر دیں گے اور دنیا بھر میں ان کے نیٹ ورکس کو چلانے کی صلاحیت کا خاتمہ کر دیں گے۔ ہم انہیں یا کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ تشدد اور نفرت کا پرچار کرے۔ ہم ان سے جنگ کریں گے اور ہم نئے پیروکاروں کی بھرتی کے لیے ان کی کوششوں کو روک دیں گے، چاہے وہ کسی سرزمین پر ہو یا آن لائن۔ امریکہ گہرے غم اور دکھ کی اس گھڑی میں برطانیہ کے عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور اسلام کے نام پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کو شکست دینے کے لیے اور بھی زیادہ عزم کا عہد کرتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہندی میڈیم کی پسندیدگی پر تالی، آنسو اور سیٹیاں، عرفان خان، تفصیلات فکر و فن میں۔
کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے، ارے سر کیا بات ہے، پہچانو نہیں آ رہی ہماری بچی ہے کسی اور کی بچی ہے۔
اخبار انڈین ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کے مطابق عرفان خان ایسے اداکار ہیں جو بھلے ہی ایس آر کے، سلمان خان اور کپورز والی پوزیشن انڈسٹری میں نہ رکھتے ہوں، لیکن وہ اکثر شہ سرخیوں کی زینت بنے رہتے ہیں اور بعض اوقات تو دوسروں سے کچھ زیادہ ہی۔ اور ان دنوں ان کی فلم ہندی میڈیم میں ان کی بہترین اداکاری لوگوں کے لیے موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے۔ یہ فلم ایسے میں ریلیز ہوئی ہے جب اگلے پچھلے تمام ریکارڈز توڑتی فلم باہوبلی 2 اور ارجن کپور اور شردھا کپور کی فلم ہاف گرل فرینڈ خوب رش لے رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس فلم کی تعریف ہر ایک کی زبان پر ہے۔ معروف پاکستانی اداکارہ سبا قمر نے اس فلم سے ہندی سینما میں قدم رکھا ہے۔
سرکاری اسکول میں جائے گی تو کچھ نہیں سیکھ پائے گی، کوئی انگریزی میں بات کرے گا تو اس کی روح کانپ جائے گی، فٹ نہیں ہو پائے گی نا سوسائٹی میں تو لونلی اور ڈپریس ہو جائے گی، اور اگر اسے ڈرگ لینا شروع کر دیا تو۔
آج سے مٹھو مٹھو کہنا بند کرو پلیز۔
مٹھو نہ بلاؤں، کیا بلاؤں جی؟
تو مجھے بلانا، کیا بلاؤ گے مجھے؟
عرفان خان نے ناظرین اور فلمی کریٹکس کی تعریف کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ٹویٹر کا سہارا لیا۔ انہوں نے لکھا، ہندی میڈیم کے لیے بہترین رسپانس دینے پر تالی، آنسو اور سیٹیاں۔
تینو سوٹ سوٹ کر دا، سوٹ کر دا، تینو سوٹ سوٹ کر دا، انہی تو لگ دی پنجابن، لگ دی پٹولا، لگے نی تو ساریاں تو وکھنی، تینو سوٹ سوٹ کر دا، تینو سوٹ سوٹ کر دا۔
اس فلم پر 22 کروڑ لاگت آئی ہے اور اس نے 15 کروڑ کما بھی لیے ہیں۔ فلمی تجزیہ کار ترن آدرش نے ٹویٹ کیا کہ اس فلم نے پیر کو 3.15 کروڑ کمائے، جو اوپننگ ڈے کے 281 کروڑ سے زیادہ ہیں، اور اب تک اس فلم نے 15.71 کروڑ کما لیے ہیں۔ یہ فلم 19 مئی کو ریلیز ہوئی۔ اس کی ہدایات دی ہیں ساکت چودھری نے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر مدثرہ منظر تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر سیڈرک فرینکلن۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ ہمارا دوسرا نیوز شو پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 اور بھارت میں 10 پیش کیا جائے گا۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ ہفتے اور اتوار کے دن یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کرتے ہیں قمر عباس جعفری، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، میری آپ سے ابھی تھوڑی دیر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔